نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 21 اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے جن کی طرف یہ کتاب نازل کی جا رہی تھی کہ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے آپ خود بھی اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار فرائض منصبی ہیں، بحیثیت نبی کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے جو چار کام آپ پر ڈالے گئے، ان میں سے سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتی ہی ہے کہ لوگوں پر اللہ کی آیات کو پڑھ سنائیں. دوسروں کو پڑھ کر سنانے سے پہلے خود اس کتاب کی تلاوت کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک دنیا کی دوسری تمام کتابوں سے مختلف چیز ہے. جب تک اس کا نزول انسان کے اپنے دل پر نہ ہو، انسان خود اس کو نہ سمجھے، انسان خود اس سے متاثر نہ ہو، تو دوسروں کو انسپائر کرنا اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا آسان نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جبریل امین آ کر سناتے تھے اور آپ جواباً ان کو بھی سناتے تھے، ان کو اپنی عام زندگی میں بھی اس کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے صرف اگر ٹرانسلیشن پڑھ لیں اور عربی ٹیکسٹ نہ پڑھیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں، یہ عربی ٹیکسٹ عام کسی عربی زبان کی چیز نہیں ہے. یہ ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ روح ہے جو انسان کی روح تک پہنچتی ہے. اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھنا برکت کا سبب ہے، اجر کا باعث ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے. جو شخص اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے اس کو بھی یہ اطمینان اور سکون بخشتی ہے. لہذا اس کو پڑھتے رہنا اور خصوصاً نماز کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ امی تھے، جو کچھ تھا آپ کے دل میں محسوس تھا. لہذا آپ قرآن پاک کو اکثر پڑھا کرتے تھے اور خصوصاً نماز تہجد میں. اور نماز تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ فقرہ ما تیسر من، کہ جو آسانی سے پڑھ سکو، جتنا سہولت کے ساتھ پڑھ سکو. اور خاص طور پر رات کی نیند کے بعد سو کر صبح اٹھ کر قرآن کے پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت انسان کا ذہن بہت ساری دنیا کی فکروں سے خالی ہوتا ہے. دل میں قرآن کے جذب کرنے کا سب سے بہترین وقت وہی ہے کہ دنیا میں کسی اور سے بات کرنے سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اس کے قرآن، اس کی کتاب کے ذریعے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز انسان کو بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ جو فرض کی گئی، یہ دراصل انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک سبب ہے. جب انسان یہ چاہے کہ اللہ بندے سے ہم کلام ہو تو قرآن کی تلاوت کرے، اور جب بندہ یہ چاہے کہ اپنے رب سے بات کرے تو نماز قائم کرے. نماز میں انسان اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے. نماز انسان کے اندر ایسا ایمان، ایسا نور، ایسی برہان، ایسی روشنی پیدا کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو اچھے اور برے میں فرق نظر آتا ہے. انسان کے لیے وہ قوت فراہم کرتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان فحشا، بے حیائی کے کاموں اور برائی سے رک جاتا ہے. لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ برائی سے رکتے نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ یقرؤون القرآن، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی مخارج ہیں وہ حلق تک جاتے ہیں، لہٰذا بہت سے لوگ اس بات کا اہتمام تو کرتے ہیں کہ ہا کہاں سے نکلے گی اور عین کہاں سے نکلے گا اور غنہ کس طرح ہوگا، لیکن وہ سب کچھ صرف حلق تک رہ جاتا ہے، اس سے نیچے دل کو نہیں چھوتا۔ قرآن پاک سے دل پر اترا اور اس کا اصل مقام انسان کا دل ہے، لہذا پڑھنا اس طرح چاہیے کہ وہ دلوں کو چھو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں پیشن گوئی کی، فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یعنی بظاہر دیندار ہوتے ہوئے بھی ان کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا، یعنی ایسی تلاوت انسان کے نفس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس کو اور زیادہ جھوٹ اور بے ضمیر بنا دیتی ہے، جس سے انسان کے کیریکٹر میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کیونکہ انسان بظاہر دینداری کا لبادہ اوڑھ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اب ہر شر سے پاک ہو گیا، حالانکہ صرف ظاہر میں کوئی چیز رکھنے سے اندر نہیں اتر جاتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ دوا اپنے سامنے رکھ کر بیٹھے رہیں اور اس کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاریں تو آپ کے جسم پر اثر نہیں کرے گی، یعنی بیماری کی اصلاح کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ بالکل اسی طرح اگر قرآن صرف حلق تک رہ جائے اور دل کے اندر نہ اترے تو انسان کی جسمانی روحانی اس کی دلی بیماریوں کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف، یعنی قرآن پاک پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جن کو ان کا پڑھا فائدہ دے گا کہ قیامت کے دن یہ قرآن ان کے حق میں سفارش کرے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے بدقسمت جو قرآن پڑھنے والے تو ہوں گے لیکن انہیں کے خلاف سفارش کرے گا، یا اللہ اس شخص نے میرا حق نہیں دیا تھا۔ لہٰذا صرف قرآن کو پکڑ لینا اور صرف قرآن کی تلاوت کر لینا کافی نہیں جب تک کہ وہ انسان کے اندر نہ اترے، لہٰذا اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھتے وقت سنتے وقت اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کسی اور فکر میں تو منہمک نہیں، کیا قرآن میں ہمارا دل لگ رہا ہے، کیا ایسی مجلس میں جہاں یہ پڑھا جائے ہمیں بوریت تو نہیں، کیا ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور بات میں تو مشغول نہیں۔ اسی طرح نماز، فرمایا نماز کو برائیوں سے روکتی ہے، لیکن کیوں آخر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور برائیوں سے رکتے نہیں؟ اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اس کی نماز میں فحش اور برے کاموں سے روکا نہیں اس کی نماز ہی نہیں، یعنی وہ ایک ظاہری شکل تو ہے لیکن وہ نماز نماز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز اسے فحش اور برے کاموں سے نہ روکے اس کو اس کی نماز نے اللہ سے اور زیادہ دور کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحشا اور منکر سے رک جائے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز میں اسے فحشا اور منکر سے کہاں تک باز رکھا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز انسان کی اصلاح کا ذریعہ نہیں بنتی؟ اس کو پھر ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات انسان ایک دوا کھاتا ہے لیکن صحت یاب نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان دوا کے ساتھ پرہیز نہیں کرتا، بسا اوقات اس ڈوز میں فرق ہوتا ہے، طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے، یعنی اگر آپ دو ٹیبلٹ لینے کی بجائے ایک لیں تو بھی صحیح طور پر ریکوری نہیں ہوگی، اور اگر دو کی بجائے تین لے لیں تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بسا اوقات انسان دوا تو کھاتا ہے لیکن وقت کی پابندی نہیں کرتا، مثلاً سارے دن کی دوا اگر ایک ہی وقت میں کھا لی جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر سارے دن کی نمازیں ایک ہی وقت میں عشاء کے وقت پڑھ لی جائیں تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کے فحش اور منکر سے روکنے کے لیے جو مختلف احادیث میں طریقہ کار بتایا، سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز کو سنت نبوی کی شرائط کے مطابق پڑھا جائے، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر ایک، اخلاص، کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ نمبر دو، طہارت قلب، کہ دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، یہ نہیں کہ اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہے تو ہم بہت خشوع میں پڑھ جائیں اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایسے تیسے میں پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح مردوں کے لیے با جماعت نماز فرض ہے۔ پھر ارکان صلات میں اعتدال، کہ جلدی جلدی نہ پڑھی جائے کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان نے پڑھا کیا۔ خشوع و خضوع، پابندی وقت، رزق حلال کا اہتمام، جب یہ شرائط پوری ہوں گی تو نماز میں تاثیر بھی ہوگی، جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے انجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے ایمان کے سفر کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور ایمان میں ترقی کے لیے نماز کا ٹانک ضروری ہے اور اس کی پوری شرائط کے ساتھ. جیسے انجن میں اگر ایک بھی چیز بگڑ جائے تو گاڑی نہیں چلتی, بسا اوقات چھوٹی سی معمولی سی خرابی ہوتی ہے, اس کا نوٹس لینا ضروری ہوتا ہے. اگر ہماری نمازیں ہم کو برائی سے نہیں روک رہی, فحاشی سے نہیں روک رہی, تو ہم کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ خرابی کہاں ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور البتہ ذکر اللہ کا بہت بڑی چیز ہے, یعنی محض نماز کی ظاہری شکل و صورت ہی کافی نہیں, اس میں اللہ کی یاد اصل چیز ہے. سب سے بڑی چیز تو اللہ کو یاد کرنا ہے. یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے علاوہ اللہ کو یاد کرتے رہنا, یہی اصل بات ہے. یعنی صرف پانچ وقت میں ہی اللہ کو یاد کرنا نہیں کہ آپ مسجد جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور جب باہر نکلے تو اس کو سراسر بھول جائیں. وہ ہر جگہ پر یاد رہنا چاہیے کیونکہ نماز اس کی یاد دلاتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ کا یاد کرنا بندے کے یاد کرنے سے بہت بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو. اب اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے, سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں, اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے, اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. یہ واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. یہ قرآن کی گواہی ہے, کیونکہ اورینٹلسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کرتے ہیں اور اس بات کو خاص طور پر رد کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنی بڑی کتاب پیش کرے, اتنا بڑا قرآن جو 1400 سال سے مسلسل پڑھا جا رہا ہو, اور یہ وہ شخص لائے جو خود پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. لہٰذا وہ ہر طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے تھے اور یہ بات غلط ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, اور ان کی باتوں سے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کچھ مسلمان بھی پھر یہی سمجھنے لگے. آپ کی یہ خصوصیت کہ آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے, یہی تو معجزہ ہے کہ یہ کتاب وہ شخص لایا جو پڑھا لکھا نہ تھا, اور اس کے باوجود جو کتاب آپ نے پیش کی اس میں تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات تھیں, ان کا خلاصہ تھا, پچھلے انبیاء کے حالات تھے, مختلف مذاہب و ادیان کے عقائد کا ذکر تھا, قدیم قوموں کی تاریخ اور تمدن و اخلاق اور معیشت کے اہم مسائل, جس پر کوئی امی شخص اس طرح تبصرہ نہیں کر سکتا, اس طرح کی تعلیم نہیں دے سکتا. فرمایا اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے, کیا شک کہ اس میں خود لکھا ہے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. پھر بات دل کی ہو رہی ہے کہ قرآن کا اصل مقام کیا ہے, انسان کا دل. کتاب میں لکھی ہوئی تو ہے لیکن جب تک یہ دل پر نہ اترے اس وقت تک کسی انسان کے لیے صحیح معنوں میں یہ کتاب نازل ہی نہیں ہوئی. کسی بھی چیز کو دل میں جگہ دینا, کیونکہ دل انسان کا سب سے قیمتی ترین حصہ ہے جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے, اگر وہاں کوئی خرابی ہو جائے اور وہ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ایسی بہترین اور عمدہ ترین جگہ, اس میں اگر کوئی شخص اللہ کی اس کتاب کو جگہ دیتا ہے تو اللہ کے ہاں عزت پاتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے دلوں میں بہت کچھ ہے مگر اس کتاب کا بہت کم حصہ, اور یہاں سے قرآن پاک کے حفظ کرنے کی طرف بھی اشارہ مل رہا ہے, کیونکہ کتاب ایک تو لکھی ہوئی ہے اور ایک دلوں میں محفوظ ہے, اور دلوں میں محفوظ کون کرتا ہے؟ جو اس کو زبانی یاد کرتا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَتًا, اس میں تو رحمت ہی رحمت ہے. اس کے پڑھنے والوں پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی. وہ ذکرا اور یاد دہانی, نصیحت. اور نصیحت کب ہوتی ہے اس کتاب سے؟ جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا, اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا. اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی, یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے. اور انہیں پتا چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی, اور کہے گا کہ اب چکھو مزان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, میری زمین وسیع ہے بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. یعنی عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے, کبھی یہ عذر بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا. نہیں, اگر کچھ لوگ کچھ ماحول اس کام کے لیے سازگار نہیں تو دوسرا ماحول تلاش کرو. لیکن عبادت تو اللہ ہی کی ہوگی, اس لیے کہ تم اس کی زمین پر رہتے ہو. جیسے کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ اگر گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ پر چلے جاؤ جو اللہ کی نہ ہو. اللہ کی زمین پہ بیٹھے ہو, اس کا کھاتے ہو اور اسی کے ناراضگی کے کام کرتے ہو, اور بعض اوقات صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی کب تک دنیا میں بیٹھے رہو گے نافرمانیاں کرتے؟ بالآخر مرنا تو ہے, جانا تو اس کے پاس ہے. پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند بالا عمارتوں میں رکھیں گے, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں عبادت کے بعد رزق کی بات کی گئی. عموماً انسان عبادت یکسوئی سے کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ رزق کی تلاش اس کو پریشان رکھتی ہے. یا بسا اوقات انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ کا بندہ بن جاؤں گا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو کر میرا کھانا پانی بند کر دیں گے, پھر میری زندگی کیسے گزرے گی؟ اگر میں حرام طریقوں کو چھوڑ دوں تو حلال سے تو مجھے اتنا نفع ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے میں اپنی زندگی کی گزر بسر کر سکوں. فرمایا, رزق کے معاملے میں مت ڈرو, جانوروں سے نصیحت پکڑو, ان کو دیکھو, ان میں سے کتنے ہیں جو اپنے اوپر اپنا رزق ہر وقت لاد کے پھرتے ہیں, ان میں سے کتنوں کے گھر ایسے ہیں کہ جس میں ہر وقت وہ رزق سٹور کر کے رکھتے ہیں, نہ اٹھا سکتے ہیں نہ ذخیرہ کر سکتے ہیں. چیونٹیوں کو دیکھو, پرندوں کو دیکھو, مچھلیوں کو دیکھو, درندوں کو دیکھو, روز صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تغدو خماسن و تروح بتانن. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں, آخر وہ بھی تلاش کر کے کچھ نہ کچھ تو کھا ہی لیتے ہیں, تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اور اس معاملے میں دراصل قناعت بھی ضروری ہے, اور قناعت انسان کے دل کی قناعت ہے. جب تک انسان کا دل مطمئن نہ ہو تو مال کا ڈھیروں ڈھیر ہو انسان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. انسان کے دل میں مال کی جو محبت ہے وہ تو اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک انسان دنیا سے نہ چلا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساتھ کتنا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کہتا ہے یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہ چیز بھی میری, یہ بھی میری, یہ میری پراپرٹی, یہ میرا بینک بیلنس. مگر حقیقت میں جس کو اس کا مال کہہ سکتے ہیں وہ تین قسم سے زیادہ نہیں. جو اس نے کھا کر سنا کر دیا, جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا, جو اس نے کسی کو اللہ کے واسطے دے دیا اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا, جو کچھ رہ گیا وہ اس کو اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر خود چل بسے گا اور وہ مال دوسروں کا ہو جائے گا. اس کا کہا ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا آدمی کے دین کو مال کی دھن اور مرتبے کی حوث نقصان پہنچاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے, میری امت کی آزمائش مال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دنیا حلال طریقے سے کمائی اور غرض یہ رکھی کہ بھیک مانگنے سے بچے, اور اپنے گھر والوں کے گزارے کا بندوبست کرے، پڑوسی کی خبر گیری کرے، تو وہ قیامت کے دن اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور جس نے کمائی تو حلال طریقے سے ہی کی لیکن غرض یہ رکھی کہ مالداری میں لوگوں سے بڑھ جاؤں، یعنی حلال کماتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتا صرف اس لیے کہ دوسروں سے زیادہ مالدار کہلاؤں اور ان کے سامنے اتراتا پھروں، یعنی فخر اور تکبر کر سکوں کہ میں اتنا مالدار، اور دکھاوے اور نام و نمود کے لیے خرچ کروں، تو وہ ایسی حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے اپنے مال میں سے اپنی زندگی کے لیے کیا بھیجا، یعنی اگلی زندگی کے لیے کیا لایا، اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں اس نے مرتے وقت کیا چھوڑا، یعنی جو ہماری جان لے کر جائیں گے وہ کیا بولیں گے، ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کبھی نہیں نکلتا مگر اس حال میں کہ دو فرشتے پکار پکار کے کہتے ہیں، جن کی آواز انسان اور جن کے سوا ساری مخلوقات سن سکتی ہیں، اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، تھوڑا مال جو کفایت کرے زیادہ مال سے بہتر ہے، کیونکہ وہ غافل کر دیتا ہے. یعنی مال جب تک اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے تو وہ انسان کے لیے خیر ہے، لیکن جب اس کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد کو بھول جائے تو وہی اس کے لیے خسارے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں مال و دولت سے بھری ہوئی ہوں، پھر بھی وہ چاہے گا کہ اس پہ تیسری کا اور اضافہ ہو جائے. یعنی یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ جس پہ انسان کبھی بھی فارغ ہو نہیں سکتا. آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی سے بھرے گا، لیکن جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں داخل ہوا اس کی ضرورت کے مطابق اسے رزق مل گیا، اللہ کے دیے ہوئے مال پر اس نے صبر اور اطمینان کا اظہار کیا، یعنی جتنا بھی مل گیا اس سے راضی ہو گیا. کیونکہ عموماً جب دل کی رضامندی اور قناعت نہیں ہوتی تو انسان بہت کچھ پاتے بنا شکری کے لفظ بولتا رہتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کیا آیا، یہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا جا رہا ہے اور کہاں سے نقصان ہو سکتا ہے. فرمایا، ایسا شخص کامیاب ہوا کہ جسے مال ملے اور پھر وہ اس پر قناعت کرے اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آل محمد کو اتنا رزق دے جو جینے کے لیے کافی ہو. یعنی آپ نے اپنی اولاد کے لیے بہت مال کی دعا نہیں کی، کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں بہت مال پا کر وہ سیدھے رستے سے دور نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھی ہوئی مصیبت کو دعا ہی رد کر سکتی ہے، یعنی دعائیں ہر حال میں فائدہ دیتی ہیں انسان کو، اور عمر میں زیادتی نیک کام سے ہی ہو سکتی ہے. آدمی کسی گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی بسا اوقات ایک چیز انسان کو ملنا ہوتی ہے لیکن نہیں ملتی، کیونکہ وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مفلس اور فلاش ہو جاؤ گے، ڈر یہ ہے کہ تم پر مال و جاہ کے دروازے کھولے جائیں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھولے گئے، اور تم بھی ویسے ہی ان کے سمیٹنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے جیسے ان لوگوں نے کی. یہ دنیا تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے ان لوگوں کو ہلاک کر گئی. لہذا انسان کو اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، حلال طریقے سے کمانا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. صرف دنیا کی خوشی اور زینت کے لیے نہیں، آخرت کی بہتری کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے، اور کبھی بھی مال کے فقر میں یا غربت میں مبتلا ہونے کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو یہ کدھر سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ تقسیم اس کی ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو پتا ہے کس کو زیادہ دینا اچھا ہے اور کس کو کم دینا. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. یعنی آخرت کو چھوڑ کر اگر تمہاری ساری توجہ صرف دنیا پر ہے تو یہ کیا ہے؟ ایک کھیل. آپ دیکھیے کہ کسی بھی کھیل میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کھیل ختم ہوتا ہے تو انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ جب تک کھیل جاری ہوتا ہے تو انسان خود بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، اور دیکھنے والے بھی تماشائی لاکھوں کی تعداد میں خوب انسان کو ابھار رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تھکاوٹ، بسا اوقات ڈپریشن، اگر ہار گئے یا مرضی کے مطابق پرفارمنس نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کھلاڑی نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو الٹیمیٹلی ان کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ تو کھیل سے کیوں تشبیہ دی گئی اس دنیا کو کہ جب تک انسان کھیلتا ہے، جب تک دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے تو بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، لوگ بھی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ اتنی اور اتنی ترقی کر لی اس نے دنیا میں، لیکن جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اس نے عمل کیا۔ لہٰذا اس سارے کھیل میں یہ بھی یاد رہے کہ ہماری آخرت کے لیے کتنا حصہ ہے اور دل کا بہلاوا۔ اب دیکھیں کہ گیمز کے نتیجے میں گھنٹوں جو لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ان کو سوائے اس کے کہ دل بہلتا اور کیا ملتا ہے؟ کھیلنے والوں کو تو ہو سکتا ہے کچھ پرائز مل جائے اگر وہ ونر ہوں، یا کچھ کیش مل جائے، یا انہوں نے کوئی اور بازی لگا رکھی ہو تو اس میں انہیں کچھ فائدہ ہو جائے، یا شہرت مل جائے، لیکن دیکھنے والوں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ دل کا بہلاوا۔ لہذا دنیا کو کس سے تشبیہ دی؟ وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ تو ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ علم۔ لو كانوا يعلمون، کاش علم رکھتے ہوتے تو ان کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت میں واضح فرق نظر آتا، اور اس کے مطابق ان کے عمل بھی تبدیل ہوتے۔ وہ ان چیزوں کو اپنی پرائیورٹی بناتے جو ہمیشہ کام آنے والی ہیں، صرف ان چیزوں میں وقت ضائع کر کے نہ لوٹتے جو ان کے ہاتھ سے جانے والی تھی۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے کہ جب انسان کسی رسکی کام میں پڑتا ہے، جیسے کشتی پہ بیٹھ کے دنیا کے کسی ایسے کام میں جو مشکل ہوتا ہے، تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، خوب دعائیں مانگتا ہے۔ جیسے عموماً اسٹوڈینٹس عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب امتحان ہوتا ہے تو خوب خوب نماز پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی کہیں گے، کوئی وظیفہ بھی کر لیں گے، لیکن جب وہ انہیں بچا کر خشکی پہ لے آتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، فرمایا شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ کس قسم کا شرک ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ اور ہماری عام روزمرہ زندگی میں یہ کس قسم کی چیز ہے؟ پھر انسان کیسا ہے؟ میری ذہانت، میری قابلیت، میری محنت، وہ جو میں راتوں کو جاگا تھا، وہ جو میں نے فلاں سے پڑھا تھا، وہ جو اس کتاب کو دیکھا تھا، وہ جو میرا گیسٹ کام آیا، سب کچھ خود کے اوپر، خود کریڈٹ لیتا ہے انسان، اور بھولے سے بھی منہ سے نہیں نکلتا یہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ جس نے میری یہ عزت رکھ لی اور مجھے میری کوشش میں کامیاب کیا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش کا ذکر نہ کرے انسان، ذکر کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کا نام لے، الحمدللہ، شکر اللہ کا جس نے مجھے کامیابی عطا کی، جس نے یہ نعمت عطا کی۔ جس نعمت کے ملنے پر انسان اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، وہ نعمت اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور اگر پا کر انسان اسی کو بھول جائے، اسی کو یاد نہ رکھے، تو وہ اس کے لیے وبال جان ہو جاتی ہے جس پر اس کا حساب ہوگا، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرم کا علاقہ پرامن علاقہ ہو گیا تھا، اور آس پاس کے عرب علاقوں میں لوگوں کی عزت، جان، مال، ہر چیز خطرے میں تھی، تو ان کو سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ انہیں چاہیے کہ غور کریں، کس نے یہ سب کچھ کیا، یہ کس کی برکت سے ہو رہا ہے؟ یہ اس گھر کی برکت سے ہے، لہٰذا اسی گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن سے نوازا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس سب سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور اللہ یقیناً نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ بہت خوبصورت ہے یہ آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ خیر اور بھلائی کس کے لیے ہے؟ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو جدوجہد کریں، محنت کریں، کوشش کریں۔ کہ جیسے دنیا کے کسی کام کے لیے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی جب تک انسان کوشش نہ کرے، مثلاً اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو جب تک آپ کھانا لائے نہیں، پکائے نہیں، برتن میں نہیں ڈالیں، چمچ میں نہیں نکالیں، اس چمچ کو منہ تک نہ لے جائیں، منہ نہیں کھولیں، منہ کھول کر اس کو اندر نہ ڈالیں، پھر اس کو چبائیں نہیں اور چبا کے اندر نہ لے جائیں، تو آپ کی بھوک نہیں ختم ہو سکتی. اگر اس میں سے ایک چیز بھی مسنگ ہو تو آپ کا اطمینان نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح اللہ کی کتاب موجود ہے، اگر آپ اس کو کھولے نہیں، اس کو سمجھے نہیں، اس کے لیے وقت نہ لگائیں، مال نہ لگائیں، محنت نہ کریں، خود اپنی عقل سے نہ سوچیں، خود اپنے دل کو اس میں انوالو نہ کریں اور خود اس کو اپنے لیے محسوس نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں، تو ہدایت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ایک کسان کتنی بھی تمنا کرے لیکن خود سے خود اس کے کھیت میں گندم نہیں اگ سکتی. جب تک وہ زمین کو تیار نہیں کرتا، ہل نہیں چلاتا، بیج نہیں ڈالتا، پانی نہیں ڈالتا اور وقت پر اس کی کٹائی نہیں کرتا تو گندم کہاں سے آئے گی؟ کوشش شرط ہے، اللہ کے راستے